بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهل السنة والجماعة كعقيدة قرآن ورسنة كروشن السلف الصالحين كمفهوم كمطابق درس جاری ہے، اور اب تک ہم نے نو اصل بیان کر چکے اور دسواں اصل ہے. دسواں اصل میں اہل سنت و جماعت کا موقف بدعت اور اہل بدعت کے متعلق، یہ دسواں اصل ہے. اور بدعت سے پہلے ہم نے سمجھا سب مل کے سنت کیا ہے اور پھر بدعت کیا ہے، اور اب بدعت کے اسباب پر بات ہو رہی تھی، اور ہم پہنچے تھے چھٹے سبب پر. پانچ بیان کر چکے ہیں. پہلے نمبر پہ تھا جہالت، نمبر دو اتباع خواہش نفس کی اتباع، نمبر تین غلط فہمیوں کے ساتھ جڑنا اور تعلق، نمبر چار عقل مجرد پر اعتماد و بھروسہ کرنا، نمبر پانچ تقلید اور تعصب، اندھی تقلید اور تعصب. یہاں تک بات کی تھی. اور آج کے درس میں جو چھٹا سبب ہے بدعت کا، برے دوستوں کی صحبت، برے لوگوں کی صحبت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 66 سے 68 تک، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن ظالم اپنے ہاتھ حسرت میں چبا ڈالے گا، یعض الظالم علی، دونوں ہاتھوں منہ میں ڈال کے چبائے گا حسرت ندامت کی وجہ سے، اور یہ کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستے کو اپناتا، آپ وسلم کے راستے کو اپناتا، آپ وسلم کے ساتھ اس راستے پہ چلتا. یا ویلتا، ہے میری خرابی، لیتنی، اے کاش، لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلان کو اپنا جگری جانی دوست نہ بناتا. خلیل جو ہے وہ جگری جانی دوست کو کہتے ہیں. لقد کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے گمراہ کیا ذکر سے اس کے بعد کہ مجھے آ پہنچا. ذکر کہتے ہیں وحی کو، اللہ تعالیٰ کی وحی، قرآن مجید اور وحی. وکان الشیطان الانسان خذولا، اور شیطان ضرور انسان کو دھوکہ دینے والا تھا، دھوکہ دینے والا ہے، ذیل و خوار کرنے والا ہے. اور حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مثال پیش کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑی پیاری مثال اچھے اور برے دوست کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھے دوست اور برے دوست کی مثال یوں ہے کہ حامل المسک نافخ الکیر، کہ عطر بیچنے والا اور آگ میں پھونکنے والا یعنی لوہار. فحامل المسک، عطر بیچنے والا، عطر اٹھانے والا، یا تو تمہیں عطر دے گا، یا آپ ان سے خریدو گے، یا کم سے کم اس سے آپ خوشبو حاصل ضرور کرو گے. جب تک بیٹھے تو عطر خوشبو آتی رہے گی نا. اور جو آگ میں پھونکنے والا ہے لوہار جو ہے، یا تو تمہارے کپڑے جلا دے گا، یا کم سے کم اگر کپڑے جلنے سے محفوظ ہو گئے اس کی بدبو سے محفوظ نہیں ہو سکتے، یا تو اس کی بدبو سے ضرور تمہیں تکلیف ہوگی. تو یہ دو قسم کے دوست ہیں دنیا میں بھی. اچھے لوگ سے فائدہ ہوتا ہے، اچھائی آپ کو ملتی ہے، برے لوگوں سے برائی کے سوا کچھ نہیں ملتا. اس میں ایک مثال ہے، مثال ہے بہت، میں ایک آپ کو دیتا ہوں. عبد الرحمن بن ملجم کون ہے؟ سیدنا عبد اللہ کا قاتل ہے. یہ وہ شخص ہے جو تابعین میں سے ہے، تابعی تھا، صحابہ کرام سے علم حاصل کرتا تھا، سیدنا عمر بن الخطاب کا شاگرد تھا، سیدنا عمر بن الخطاب کے شاگردوں میں سے تھا. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو مصر بھیجا لوگوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے. آپ جانتے ہیں سیدنا عمر بن الخطاب کا انتخاب کیسے ہوتا ہے. آپ رضی اللہ عنہ کا درہ جو کبھی اپنے کندھے سے اترتا نہیں تھا، اور شاگرد کتنے سختی سے وہ کام کرتے تھے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. بہرحال جب امیر المؤمنین ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، اپنے زمانے میں عبد الرحمن بن ملجم کو مصر کی طرف بھیجا لوگوں کو دین سکھانے کے لیے. قرآن قراء میں سے تھا، عالم تھا، علم سکھانے کے لیے. وہاں پر جب گیا تو وہاں پہ جو لوگ ان کو ملے, پہلے تو وہ ٹھیک تھا, صدر عمر خطاب کا آخری زمانہ تھا, صدر عمر خطاب جب آئے, صدر عثمان جب آئے, صدر عثمان کے زمانے میں سبعی دور میں سبع آیا اور سبعی فرقہ نکلا. اور جب یہ شخص مصر میں گیا, کیونکہ مکہ اور مدینہ میں اس شخص کی چال نہ چل سکی, علماء تھے مکہ میں اور مدینہ میں, تو اس نے رخ کیا مصر کی طرف اور عراق کی طرف. مصر میں اس نے زرخیز زمین دیکھی, کافی لوگ اس کی باتوں میں آ گئے, اور پھر عراق میں بھی اس سے زیادہ لوگ اس کی باتوں میں آ گئے. جب مصر میں گیا تو وہاں پر جب اس کا اپنا گروہ بنا لیا, تو یہ گروہ جو تھا عبدالحمد ملجم جا کے ان کو سمجھاتا تھا, سمجھاتے سمجھاتے ان کی افکار لے لیے. علماء نے جو اس وقت موجود تھے, تابعین, بڑے تابعین اور بعض صحابہ, منع کیا اس کو, اس راستے سے روکا کہ غلط راستہ, یہ خوارج کا راستہ ہے. لیکن وہ شخص ان کے ساتھ رہا اور واپس نہ پلٹا, یہاں تک اس نے مصر چھوڑ دیا اور وہ عراق چلا گیا, پھر اس وقت دوبارہ مصر آ گیا. بڑا لمبے قصہ ہے. آخر میں جب انہوں نے دیکھا کہ جنگ صفین کے بعد جنگ رک گئے, جنگ صفین میں خوارج وہاں سے نکلے, تو یہ بھی ان خوارج میں شامل ہو گیا, اور یہ بھی ان لوگوں میں تھا جو کہتے تھے کہ غلط فیصلہ کیسے لائے, اور انہوں نے جنگ نہیں روکنی چاہیے تھی. اور ایک میٹنگ انہوں نے رکھی خوارج نے, جب سے علی نے ان کے خلاف جنگ کی, جنگ نہروان میں ان کو کافی شکست ہوئی, اکثر مر گئے خوارج جو ہے, اور ان میں سے بعض جو ہے وہ نکل گئے, ان میں سے محمد بلجم دوسرے بھی تھے, یہ بھی نکل گئے تھے. پھر کچھ عرصے کے بعد یہ جمع ہوئے ایک جگہ پہ, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ 17 رمضان کی فجر کی نماز میں ہم نے 3 ایسے لوگوں کو قتل کرنا ہے جو اس امت میں فتنے کا سب سے بڑا سبب ہے. یہ 3 لوگ, نمبر 1 سیدنا علی بن ابی طالب عنہ, نمبر 2 سیدنا معاویہ بن ابی سفیان, نمبر 3 سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ وعن الصحابہ اجمعین. دیکھیں کتنی زیادتی کی بات ہے, بڑے صحابہ, یہ فتنے کی باعث ہے, یہ فتنے کی وجہ ہے. لیکن جب برے دوست مل جاتے, برا ماحول مل جاتا, تو پھر کبھی بھی آپ اچھائی کی توقع کر ہی نہیں سکتے. اور دیکھیں کہ 3 مختلف ملک ہیں, لیکن یہ ہر دور میں کتنی کس طریقے سے یہ لوگ منظم اور متحرک اور منظم طریقے سے کام کرتے ہیں. کہ ایک نے کہا, ایک کے ذمے سید علی بن ابی طالب کوفہ میں, اور یہ مشن جو تھا عبدالحمد بن ملجم کا تھا. دوسرا کسی اور, کوئی اور خارجی تھا, وہ شام کی طرف جانا تھا سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کو قتل کرنے کے لیے, اور تیسرا مصر کی طرف جانا تھا سر عمرو بن العاص کو قتل کرنے کے لیے. 3 ملک کے میرے بھائیوں, اور جہازوں کا زمانہ نہیں, موبائل کا زمانہ نہیں تھا, اونٹوں پہ سواری کرتے کرتے, مشقت کرتے کرتے ایک مصر پہنچ گیا, ایک شام پہنچ گیا, اور تیسرا جو ہے وہ عراق پہنچ گیا کوفہ میں. فجر کی نماز 17 تاریخ روزے کی حالت میں, رمضان کی 17 تاریخ, ذرا غور کریں, خود بھی روزے کی حالت میں اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے کی حالت میں فجر کی نماز کے لیے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, سبحان اللہ. سر عمرو بن العاص بچ گئے, رات کو بیمار ہو گئے, ان کی جگہ دوسرے شخص سے نماز پڑھی, وہ مر گیا, اسے قتل کر دیا گیا. سیدنا معاویہ بن ابی سفیان جو ہے آخر وقت میں, جب تلوار, وہ شخص زہریلی تلوار مار رہا تھا, وہ آگے بڑھا, دیکھا تو اس کی پشت پہ تلوار لگی, اور پھر علاج کیا گیا, وہ بچ گئے. اور سیدنا علی بن ابی طالب عنہ جو ہے ان پر جو ہے ابراہیم ملجم نے وار کیا, حسین علی پتنا ہو شدید زخمی کر دیا. حسین علی جو ہے بعد میں وفات پا چکے تھے, شہید ہو گئے تھے. یہ عبدالرحمن بن ملجم, یہ شخص کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میرے اور جنت کے بیچ میں جو دیوار ہے وہ علی ہے. ذرا غور کریں, میرے اور جنت کے بیچ میں جو دیوار ہے وہ علی ہے, جب تک میں یہ دیوار نہیں گراؤں گا میں جنت میں جا ہی نہیں سکتا. عبدالرحمن بن ملجم نے جو کچھ کرنا تھا اس نے کر دیا, اور جب اسے باندھ کے اسے کوڑے مارے جا رہے تھے, تو اس شخص نے کہا میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو, مجھے منظور ہے, لیکن میری زبان کو ہاتھ نہ لگانا, میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف و مشغول ہوں. مجھے اس وقت اللہ کا ذکر کر رہا تھا. خوارج عبادت میں بہت سختی برتتے تھے, بڑے عبادت گزار تھے. سید عبداللہ بن عباس فرماتے, جب میں مناظرے کے لیے ان کی طرف گیا, ان سے مصاحبہ کیا, ان کے ہاتھ اتنے سخت ہے جیسے کہ اونٹ کے سونگ نہیں ہوتے سخت, اس لیے ان کے ہاتھ سخت, سجدے کر کر کے, ان کے پاؤں سوجے ہوئے تھے, آنکھیں سوجی ہوئی تھی, رو رو کے اللہ سے دعا کر کے. لیکن جب عقیدے میں بگاڑ ہے تو اس نماز کا کیا فائدہ ہے؟ اس عبادت کا فائدہ ہی کیا. میرے بھائیو اللہ کی قسم یہ جو صحیح منہج کی اتباع ہے نا, یہ سب سے بڑا انعام ہے اللہ تعالی کی طرف سے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ عبادت گزار وہ سب سے اچھا ہے. وہ تب اچھا ہے جب اس کا عقید اور اس کی بنیاد اس کا منہج بھی درست ہے, ورنہ ایسی عبادت کو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے, اور نہ ہی اس شخص کو یہ عبادت فائدہ دے گی قیامت کے دن. برے دوست کہاں لے گئے, ایک ایسے شخص کو کہاں پہ لے گئے. اس لیے دیکھیں, آپ یہ نہ کہیں کہ میں بڑا عالم آ گیا ہوں میرا پاؤں نہیں پھسل سکتا. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگے کرتے تھے, اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك, اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك, اے اللہ تعالی دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے. رحمت علی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دعا کرتے, ہمیں سبق دے رہے ہیں, صحابہ کرام کو سبق دے رہے ہیں, اور جس نے یہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ اسے ضرور ثابت قدمی عطا فرماتا ہے. اس لیے اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا, پڑھتے رہنا. ساتویں نمبر پہ جو ساتواں سبب ہے اور وجہ بدعت کی, علماء کی خاموشی, بعض علماء کی خاموشی. اگر فساد کوئی شخص دیکھے, منکرات دیکھے اور خاموشی اختیار کرے تو فسادات کبھی کم نہیں ہوتے, بڑھتے جاتے ہیں. اور اگر کوئی شخص منع کرے بغیر علم کے تب بھی مصیبت ہے, بغیر علم کے منع کریں گے تو کوئی منع نہیں ہوگا بلکہ وہ فساد اور بڑھے گا. تو فساد اور منکرات سے بچنے کے لیے یا روکنے کے لیے یہ ایک ایسے گروہ کا مشن ہے جو بڑا عظیم گروہ ہے, بڑے عظیم لوگ ہیں جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے لیے سمندر کی مچھلی بھی دعائے مغفرت کرتی ہے اور گھوروں میں چیونٹی بھی دعائے مغفرت کرتی ہیں, اور وہ ہے علماء. اگر علماء بھی خاموشی اختیار کر لیں برائی کو دیکھ کے, پھر امت کا کیا حال ہوگا؟ یاد رکھیں, علماء کی ذمہ داری ہے کہ جب کوئی فساد ہو, کوئی منکر کا ارتکاب کر رہا ہو, اور خاص طور پہ عقید اور منہج کے متعلق, تو پھر علماء کو خاموش نہیں رہنا چاہیے. اور آج امت میں جتنی بدعتیں میں نظر آ رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر بدعت نکلی وہاں پر علماء نے خاموشی اختیار کی اور منتشر ہوتی گئی, بلکہ بعض علماء نے وہی راستہ اختیار کر دیا اور حق راستے کو چھوڑ دیا کسی نہ کسی مفاد کی وجہ سے, اور جو علم تھا وہ جہالت بن گیا, جو توحید تھا شرک بن گیا, جو ایمان تھا کفر بن گیا, جو سنت تھی وہ بدعت بن گئی. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون لا حول ولا قوه الا بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ہماری آیتوں کو جن کو ہم نے اتارا ہے اور ہدایت کو اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کو بیان کر دیا ہے اپنی کتاب میں یعنی وحی میں قرآن میں, یہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ لعنت بھیجے گا اور لعنت بھیجنے والے بھی لعنت بھیجیں گے کیونکہ انہوں نے چھپایا ہے. الا الذین تابوا, الا ان لوگوں کو یعنی ایکسپشن ہے ان لوگوں کی, ان پر کوئی لعنت نہیں ہے ان علماء کی. الا الذین تابوا, جو لوگ توبہ کر چکے ہیں, کیونکہ انہوں نے پہلے منع نہیں کیا تب توبہ کرتے منع کرنا شروع کر دیا. وہ اصلحوا, اور اپنی اصلاح بھی کی, وہ بینوا, اور بیان بھی کیا جو چھپایا تھا یا جس سے خاموشی اختیار کی تھی. فاولئک اتوب علیہم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں کی توبہ میں قبول فرماؤں گا. وانا التواب الرحیم, اور میں ہی توبہ قبول کرنے والا, بار بار توبہ قبول کرنے والا, رحم کرنے والا ہوں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 159 اور 160. اور دیکھیں علماء اس اعتبار سے تین قسم کے ہیں. ایک ایسے عالم جس کو پتہ نہیں کہ فلان جگہ پر منکر ہو رہا ہے, تو جب تک پتہ نہیں ہوگا تو اس کا انکار نہیں کر سکتا وہ, تو ایسا عالم جو ہے وہ اس وعید میں شامل نہیں ہے, اس کا کوئی قصور نہیں. نمبر دو, ایسے عالم جو جانتے ہیں کہ منکر ہو رہا ہے لیکن وہ اس کا انکار نہیں کرتے, یہ وہ عالم ہے. جو اس وعید میں شامل ہے. تیسرے وہ علماء جن کو پتہ نہیں کہ یہ منکر ہے, بعض ایک نئی چیز آتی ہے ان کو پتہ نہیں, تو وہ بھی اس پر لازمی کہ وہ علم حاصل کرے اس نئی چیز کا تاکہ اسے پتہ چلے کہ یہ بھی منکر ہے اور اس کو سرد بھی کریں. کیونکہ دیکھیں علم جو ہے اس کا کوئی لمٹ نہیں ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا میں عالم بن گیا ہوں. نہیں, علم تو ایک ایسا دریا ہے, ایک ایسا سمندر ہے جو شاید جسے کوئی ساحل نہیں ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وفوق کل ذی علم علیم, ہر عالم کے اوپر اور عالم ہوتا ہے. اور آپ نے قصہ سنا ہے سورۃ الکہف میں, موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آج کے دور میں مجھ سے بڑا عالم کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تو کیا جانے, ایک ایسا شخص عالم ہے جو فلان جگہ پہ ہے جس کے پاس وہ علم جو آپ کے پاس نہیں ہے, اور آپ کے پاس وہ علم ہے جو اس کے پاس نہیں ہے. اگرچہ یہ بات فضیلت کے لیے کافی تھی, بے اتنا علم تھے جو اس کے پاس ہے, لیکن نہیں, دیکھے علم کی تڑپ دیکھے. وہ سارے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر سے نکلتے ہیں, دیکھیں بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں, سفر کی مشقت برداشت کرتے ہیں, گرمی ہے سردی ہے برداشت کرتے ہیں, اور جاتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے. علم حاصل کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے امت کے ایک گروہ پر واجب کر دیا کہ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر, تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے امت میں سے جو خیر کی طرف دعوت دے, ویامرون بالمعروف اور اچھائی کی طرف لوگوں کو بلائے, وینہون عن المنکر اور منکرات سے بدکاریوں سے روکے, واولئک هم المفلحون اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم کی روایت میں فرماتے ہیں جو شخص تم میں سے اگر تم میں سے کوئی شخص منکر دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اسے روکے, اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنے زبان سے روکے, اور اگر اپنے زبان سے نہیں روک سکتا تو اپنے دل میں اسے برا سمجھے, اور یہی ایمان کی کمزور ترین درجہ ہے. یہاں پر بعض لوگوں کو غلطی ہوئی, اس حدیث کے مفہوم کے متعلق کہ ہاتھ سے گناہ روکنا ہے, زبان سے روکنا ہے, اور دل سے کس کے متعلق ہے؟ آپ کو میرے متعلق ہے. کیا میں اگر کسی کو دیکھوں باہر سگریٹ پی رہا ہے اسے مارنا شروع کر دوں ہاتھ سے, یہ ہاتھ سے سگریٹ اسے کھینچ لوں؟ یا کسی کو اگر سود کھاتے دیکھوں, یا کسی کو اگر دیکھوں نماز ہو رہے وہ باہر بیٹھے اسے مارنا شروع کر دوں؟ کیا خیال ہے؟ یہ معنی حدیث کا. تو ہاتھ سے معنی کیا ہے؟ کیا جو شخص اذان ہو چکی ہے, اقامت بھی ہو چکی ہے, اور بعض جوان باہر بیٹھے ہیں, آپ گزر رہے ہیں, آپ سب کہ حدیث آپ کے سامنے ہے, کیا نماز کے وقت کچھ اگر نماز میں باہر بیٹھا رہے منکر ہے کہ نہیں؟ منکر ہے, بدکاری ہے. اسے روکنے کے لیے آپ سب نے فرمایا کہ ہاتھ سے روکے, ہاتھ سے روکیں گے آپ؟ نہیں روکیں گے. کیوں نہیں روکیں گے آپ؟ زبان سے روکیں گے؟ استطاعت کیوں نہیں بھائی؟ لڑکے بیٹھے 15 سال 14 سال 17-18 سال کی عمر میں دو لڑکے بیٹھے, آپ ماشاء اللہ ہٹتے تازے دو لگائیں نا, کسی کان کے نیچے دو لگائیں اور بھیجیں مسجد میں جی, دیکھیں بارک اللہ فیک. یہ سمجھے حدیث کو. لوگ جو ہیں وہ تین قسم کے ہیں امت میں, ذرا غور کریں تو. ایک وہ ہے جو سلطہ اور طاقت والے ہیں, حکمران اور حکمران کے جو ادارے ہیں سارے گورنمنٹ. نمبر دو علماء, نمبر تین عوام الناس. ایسے ہے نا, ہاتھ سے روکے گا جس کے پاس طاقت اور سلطہ ہے, سلطان ہے, حکمران حکمران کا ادارے, وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے, سزا بھی دے سکتا ہے, کیونکہ وہ ذمہ دار ہے. میں ذمہ دار نہیں ہوں, میں اپنا ذمہ دار, اپنے بچوں کا ذمہ دار ہوں. آپ کے بچوں کا ذمہ دار نہیں, میں نصیحت کر سکتا ہوں, زبردستی نہیں کر سکتا ہوں. علماء زبان سے روکیں گے کیونکہ وہ اہل علم ہیں, اور عوام دل سے روکیں گے. اس میں ایکسیپشن ہے جو گھر کے سربراہ ہیں یا جو کسی آفس کے سربراہ ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں. میرا آفس ہے, فیکٹری ہے, لوگ فیکٹری میں نماز نہیں پڑھتے, میں ان کو سزا دے سکتا ہوں کیونکہ میں آنر ہوں فیکٹری کا. میں ان سے ریکویسٹ بھی کر سکتا ہوں, زبردستی بھی کر سکتا ہوں, بھائی جو شخص نماز نہیں پڑھے گا وہ آؤٹ ہے, فائر. میری فیکٹری یہ حاکم کے جو ہے اس کے مفہوم میں آتا ہے کہ وہ ہاتھ سے مطلب مارنا تو نہیں, اس نے نکال تو دینا نا, اس کا رائٹ ہے, نکال سکتا ہے. اور زبان سے عالم کے ساتھ طالب علم بھی, گھر کا سربراہ بھی حاکم ہے, اپنے گھر کا چھوٹا حاکم ہے, وہ بھی اپنے ہاتھ سے بھی اور اپنے زبان سے منع کر سکتا ہے. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے کسی علم متعلق سوال کیا گیا کسی عالم سے اور اس نے اسے چھپایا تو اسے قیامت کے دن جہنم کی لگام اس کے چہرے کے اوپر لگائی جائے گی. آگ کی لگام جانتے ہیں؟ جہنم کی آگ کی لگام, جیسے کہ جانور پہ لگام ہوتی ہے نا اس کے منہ پہ, تو ایسے عالم پر جو علم چھپاتا ہے اس کے آگ کی لگام اسے قیامت کے دن پہنائی جائے گی. اسے ترمذی نے اور ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا صحیح سند کے ساتھ. آٹھویں نمبر پہ جو بدعت کے اسباب ہیں, کافروں سے مشابہت, کافروں کو نقش قدم پہ چلنا. اور اس کی دلیل میں سیدنا ابو عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی مشہور معروف حدیث فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے حنین کی جنگ کے موقع پر اور ہم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, کیونکہ فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا. فرماتے ہیں کہ ہم اپنے راستے میں ہم نے دیکھا کہ ایک درخت ہے بیری کا, اور اس بیری کے درخت میں جو کافر ہے وہ اپنے تلوار میں اصل لٹکاتے تھے برکت حاصل کرنے کے لیے. تو ہم نے دیکھا بیری کا درخت اور ہم نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ایک بیری کا درخت مقرر کر دیں جسے ہم برکت حاصل کر اپنے اسلحہ بھی لٹکا سکیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر, تکبیر پڑھی اور فرمایا والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے, تم لوگوں نے ایسا ہی کہا جیسے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا. پھر یہ آیت فرمائی اجعل لنا الہا کما لہم آلہا قال انکم قوم تجہلون, کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دے جیسا کہ ان کا معبود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال انکم قوم تجہلون, موسیٰ علیہ السلام کی زبان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک تم لوگ ایسی قوم ہو جو جاہل ہے, جاہل ہو تم لوگ. آپ سلم آگے فرماتے ہیں تم ضرور پچھلے قوموں کے راستوں پر چلو گے, اگر کبن سننا من کان قبلکم. اور اس حدیث میں واضح دلیل ہے کہ مشرکوں کے راستوں کو اپنانا جو ہے وہ بدعت کے اسباب میں سے بڑی سبب اور وجہ ہے. کافر خود بدکار ہیں, خود جاہل ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, اور جس کو پتہ نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے اس کا عمل کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. اسے بس عمل کرنا ہے, اس کے پاس کوئی دلیل نہیں عمل کی, وہ یہ سمجھتا کہ میرا عمل جو ہے اچھا ہے اور میں اس عمل سے سرخرو ہو جاؤں گا, اور حقیقتاً وہ عمل جو ہے بیکار ہوتا ہے, غلط ہوتا ہے, کیونکہ شریعت میں اسے کوئی دلیل نہیں ہوتی. تو کافر اکثر بدعات کا شکار ہوتے ہیں. سب سے بڑی بدعت ان کا اپنا کفر ہے, اس کے بعد جتنے بھی وہ اعمال کرتے ہو کبھی اس میں خیر نہیں آپ پا سکتے. اس لیے کافروں سے مشابہت جو ہے اور کافروں کے اتباع ہمیشہ گمراہی کا سبب اور کفر کا سبب بنتی ہے. اور اس حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی چھوٹی سی گزارش کو, بعض لوگ کہتے ہیں چھوٹی سی, میں بتاؤں ان کی زبانی ہے, چھوٹی نہیں بہت بڑی ہے کیونکہ اس کا تعلق عقیدے سے. تو یہ جو چھوٹی سی گزارش جو بعض لوگوں کو چھوٹی لگتی ہے, یہ جو گزارش تھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بڑا کر دیا کہ بنی اسرائیل نے ایک بت کی عبادت کی ڈیمانڈ کی موسیٰ علیہ السلام سے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو برابر کر دیا کہ تم لوگوں نے قسم کھا کے افسر نے فرمایا ایسے سوال کیا جیسا کہ بنی اسرائیل نے نبی موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہ ہمارے لیے معبود بنا لیں. انہوں نے یہ تو نہیں کہ ہمارے لیے درخت بنا لیں. صحابہ کرام نے کیا عرض کی تھی, کیا درخت جس کو ہم سجدہ کریں عبادت کریں؟ نہیں, یہ ڈیمانڈ تو نہیں تھی. صرف برکت کی بات ہے, ہم اسلحہ لٹکائیں اور وہ اسلحہ ذرا جنگ کے دوران میں ذرا برکت کی وجہ سے اچھا کام آئے گا. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, تم لوگوں کا جو ڈیمانڈ وہی جیسے کہ بنی اسرائیل نے کی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی سچ بولنے والا نہیں, ہمارا ایمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی سچ بات کرنے والا نہیں. وجہ کیا ہے؟ دونوں میں کیا یکسانیت ہے؟ دونوں کا تعلق عقیدے سے ہے. آج تبرک کرو گے کل سجدہ بھی کرو گے, تو شرک اصغر ہے لیکن یہ راستہ شرک اکبر کی طرف. تو اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی طرف جانے کا ہر راستے کے ساتھ باب کیا ہے. اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں اکثر مسلمانوں نے کیا کیا ہے, کافروں کی تشبیہ تقلید کیسے کی, کافروں کے راستے کو کیسے اپنایا, بچوں کا جنم دن منانا ہوتا ہے کہ نہیں, یہ بچوں کا جو ہے ہم برتھ ڈے مناتے ہیں سالگرہ جو ہے یہ کہاں کی رسم ہے؟ کرسچن کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے اپنے رب کی جس کو اپنے رب بولتے ہیں اس کی بھی کرتے ہیں اور پھر اپنے بچوں کو بھی کرتے ہیں، اپنے بوڑھوں کو بھی کرتے ہیں، اپنے جوانوں کو بھی کرتے ہیں، شادی کی بھی کرتے ہیں، ان کی عید ہی عید ہیں روزانہ. اور جنازے کی بدعات، قبروں کی بدعات آپ دیکھیں، اکثر ہندو رسم رواج ہے ہمارا. یہ مزارات کی تعمیر دیکھتے ہیں آپ، مندر میں جائیں اور آپ مزار کے اندر جائیں، کیا فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ کوئی فرق نظر آتا ہے؟ وہاں پر قبر کو سجدہ، یہاں پر بت کو سجدہ. وہاں پر بت سامنے کھڑے ہو کر اپنا دامن پھیلایا، یہاں پر قبر کے سامنے کھڑے ہو کر دامن پھیلایا. وہاں پر گیتا پڑھی جا رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے. وہاں پر بت کی طرف رخ ہے، یہاں پر قبلے کی طرف رخ نہیں، قبر کی طرف رخ ہے. یہ بدعات و حرفات کہاں سے؟ کافروں کی مشابہت کی وجہ سے. ایسی ایسی امت میں بدعات آئیں کہ آج امت میں شرک اکبر جیسے سب سے بڑا گناہ جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا وہ رائج ہو گیا امت میں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. وہ ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کافروں کے راستوں کے اس طریقے سے اپناؤ گے کہ بالشت اور بلشت بلشت کے برابر اور قدم قدم کے برابر، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کی گھور میں بھی گھس جائیں تم لوگ بھی گوہ کی گھور میں گھس جاؤ گے. گوہ دیکھیں، گوہ معروف جانور جو چپکلی کی شکل بڑا ہوتا ہے، چپکلی شکل، گوہ نہیں جانتے آپ لوگ؟ اس کی ایک گھور ہوتی ہے زمین کے نیچے، وہ چھپ جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کافر جو ہے وہ اس عجیب و غریب شکل کا جانور ہے، شکل بڑی خوفناک ہے اس جانور کی، اگر وہ اس گو کی گھور میں بھی گھس جائے نا کافر، تو تم لوگ ضرور ان کو پیچھے چل کے گھسو گے. آج جب میں اپنی امت میں تھوڑا اپنا حال دیکھتا ہوں، اپنے بچوں کا حال، جوانوں کا حال دیکھتا ہوں، فیشن پہ آپ دیکھتے ہیں نا، واللہ تعجب ہوتا ہے. یہی حدیث سامنے آتی ہے، اب یہاں پر گھٹنے سے پینٹ پھٹی ہوئی ہے، پیچھے سے یہاں پہ پینٹ پھٹی ہوئی ہے، بال جو ہیں وہ یہاں سے ٹنڈ، یہاں سے ٹنڈ، یہاں سے وہ پتہ نہیں جانور کی طرح، یہاں پہ درمیان میں صرف بال ہے، بالیاں پہنی ہوئی ہیں، ہاتھ میں کڑے پہنے ہوئے ہیں، یہاں پر دو تین سوراخ کر کے، یہاں پر دو یہ لپ ہے نا، اپر لپ، یہاں پر دو کڑے لگے ہیں، یہاں پر موتی لگے ہوئے ہیں پیشانیوں پہ. اس کام کرنے کی ضرورت ہے کوئی؟ کافر نے تو کیا، کیونکہ کافر کوئی رب بھی نہیں ہے. کس کی وہ اسے شرم کیسے جاتی ہے؟ کافر کسے شرم آتا ہے؟ اس کا رب ہے نہیں جسے اسے شرم ہے. ہمارے بچوں کو کیا ہو گیا؟ ہمارے جوانوں کو کیا ہو گیا کہ ان کو شرم نہیں آتی؟ نعوذ باللہ، ان کا بھی کوئی رب نہیں جسے وہ شرماتے. چلو وہ اپنے والدین سے نہیں شرماتے، وہ اپنے ماحول سے نہیں شرماتے، اپنے رب سے بھی نہیں شرماتے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں قیامت کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے اور اپنے دست مبارک سے پانی دے رہے ہوں گے اور فرشتے روک دیں گے، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا تبدیلی دیکھی ہے امت میں، کیا جواب دو گے اس دن؟ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا مادہ جب تم مرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ آپ سلم تو رسول تو آپ سلم تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کافر گوہ کی گھور میں بھی گھس جائے تم لوگ بھی گھس جاؤ گے. چلو وہ کافر جون ہے، پیٹر ہے، وہ تو گھس گیا گوہ کی گھور میں، تمہارا ہم احمد ہے، صالح ہے، محمد ہے، تم کیوں گھسے ہو جا کے؟ یہ شکل یہ کیوں بگاڑی اپنی؟ فیشن ہے. دیکھیں آپ سلم کی فرمان کتنا واضح ہے. ہمارے بعض عورتوں کو دیکھیں، وہی شکل صورت اپنانا شروع کر دی، بے پردگی عام ہوتی جا رہی ہے. ہماری بعض بیٹیاں واکمن کانوں میں لگے ہوئے ہیں، بازاروں میں گھوم رہی ہیں، گانے سنے جا رہے ہیں، منہ پر کوئی پردہ نہیں، بےہودگی عام ہوتی جا رہی ہے، موبائل ہاتھ پہ ہے، نیٹ ہاتھ پہ چل رہا ہے. دیکھیں موبائل اٹھانے میں کوئی حرج نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرن فی بیوتکن، اے مومن عورتیں اپنے گھر میں قرار پکڑو. قرار عورت کا، لڑکی کا اپنے گھر میں ہوتا ہے، بازاروں میں نہیں ہوتا گھومنے سے. برقعے دیکھیں، برقعے دیکھیں اتنی شائننگ ہوتی ہے بعض برقعوں میں، آپ دور سے اسے چمک نظر آتی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایسے چونکتا ہے، چمکیلے، اور اوپر سے اتنی خوبصورت کڑھائی کا کام ہوتے ہیں، دل کا دیکھتے رہے پتہ نہیں یہ کہاں سے ڈیزائن آئی ہے. ایک عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو کئی شیطانوں سے گھیر لیتے ہیں، اور اسے خوبصورت کر کے دیتے ہیں. دیکھیں اگر وہ پردے میں بھی ہے تو یہ عورتیں جو اس طریقے سے نکلتی ہیں, یا تو بے پردہ کوئی بوئے کٹ کر کے جا رہی ہے, کوئی پتہ نہیں کون سے کٹ کر کے جا رہی ہے. اگر کسی نے برقع بھی پہنے, ہم اپنی عورتوں کی بات کریں جو برقعے والی ہیں, ان کو کیا ہو گیا ہے؟ برقع تو تھا اس کی خوبصورتی کو چھپانے کے لیے, یہ کیسا برقع ہے جس سے اس کی خوبصورتی اور بڑھ گئی ہے؟ اندر سے جتنی بھی کالی ہو, اندر جتنی بھی بد شکل ہو, لیکن برقعے سے اور خوبصورت بن گئی ہے, تو اس پردے کا فائدہ کیا ہے؟ ہمارے آج کے برقعے ایسے, ان کے لیے اور برقع جو ہے نا خریدنا چاہیے, اتنی زیب و زینت ہے اس کے اندر. جی ڈیزائنر والا برقع جو ہے اگر بیچنا بھی چاہتے ہیں تو یہ برقع اپنے خاوند کے لیے پہنے بھی گھر پہ کوئی مشکل نہیں, تو بیچنے والے کو چاہیے دو برقعے دے دیں, بائی ون گیٹ ون فری, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے. ایک سادہ برقع اسے چھپانے کے لیے بھی دینا چاہیے نا, اللہ تعالیٰ کیا جواب دے گا قیامت کے دن؟ اسے بھی اس گناہ میں ساتھ دیا نا, وہ بھی شامل اس گناہ میں. کیا بائی ون گیٹ ون فری صرف دہی کے ڈبوں میں ہمیں ملے گا کیا؟ یہاں پر بھی دینا اگر دینا ہے تو. اللہ المستعان. تو حدیث کے آخری میں صحابہ کرام نے عرض کی, کیا یہود و نصارہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ یہود و نصارہ کے راستے ہم نے آج اپنائے ہوئے اپنی امت میں, اور یہ پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے دے رہے ہیں. آج دیکھ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج امت کا کیا حال ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. ناوے نمبر پہ بدعت کے اسباب, ضعیف اور من گھڑت حدیثوں کا سہارا لینا. احادیث دو قسم کی ہے, ایک تو ضعیف اور من گھڑت احادیث ہیں جس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی نہیں ہے, اور دوسری صحیح احادیث ہیں جو دین ہے, وحی کی دوسری قسم ہے. اور صحیح ضعیف کو پرکھنے کے لیے ہم لوگ نہیں ہیں, ہمارا کام نہیں ہے, محدثین کا کام ہے. محدثین نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے اور انہوں نے حدیث کو پرکھا ہے, حدیث کو جانچا ہے, اور اس نتیجے پر پہنچے کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی ضعیف ہے. اور حدیث صحیح و ضعیف جو ہے وہ اس طرح کے آپ سمجھ لیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر شک کرتے ہیں وہ دار اسلام سے خارج ہے. ہمارا یہ ایمان ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دین ہے, ایمان ہے, اس پر کوئی مسلمان کیسے شک کر سکتا ہے؟ ہم بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. تو سب سے پہلے صحابہ ہیں, پھر تابعین ہیں, پھر اتباع التابعین, پھر اس طریقے سے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. کہاں تک؟ محدث تک, جس نے حدیث کو لکھا ہے یا اس نے بیان کیا ہے. جیسے کہ امام بخاری ہے, جب وہ حدیث کو بیان کرتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, معلقات بہت کم ہیں لیکن ہیں, لیکن وہ پوری سند بیان کرتا ہے اپنے استاد سے, وہ پھر اپنے استاد سے, پھر اپنے استاد سے, وہ اپنے استاد سے, پھر تابعی سے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر صحابے سے, پھر پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ جو بیچ میں لوگ ہیں اسے سند کہتے ہیں. سند کے اندر جو لوگ ہیں کیا وہ سچے ہیں؟ شقاق ہیں, عدول ہیں؟ ہیں. ایک شرط پوری ہوئی, کیا وہ ان میں سے حافظہ سب کا چوٹے کا حافظہ ہے؟ حافظہ تو کمزور نہیں ہے, اگر حافظہ بھی چوٹے کا ہے اور فقات اور عدول بھی ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہیں, متقی پرہیزگار ہیں, اس راوی کہتے ہیں فقہ راوی, اور فقہ راوی جو ہے اس کی روایت جو ہے قبول کی جاتی ہے. اگر یہ تو ہم نے جانے راوی ایسا ہے, لیکن ایک راوی اس کو جانتے ہیں مجہور راوی, پتہ نہیں کون ہے, نام تو ہے لیکن ذاتی معرفت نہیں ہے, پھر بھی روایت ضعیف ہو جائے. ہو سکتا ہے یہ شخص جھوٹا ہو, ہم جانتے نہیں اسے. بعض اوقات دو یا تین راوی نہیں ہوتے سند میں, یعنی ایک شخص کہتا ہے پھر اس کے دو صدیوں کے بعد کسی کا اور کا نام ہے, تو دو صدیوں میں ملاقات کیسے ہو سکتی ہے اس کی؟ تو بیچ میں ایک یا دو راوی نہیں ہے, وہ کون ہے؟ ضعیف ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو راوی ہیں وہ کیسے ہیں, پھر متن کو دیکھتے ہیں, اگر متن میں کوئی نکارت ہے یا متن کو دوسرے متن کے مخالف ہے, یہ حدیث کے متن قرآن میں سے ٹکرا رہا ہے, اگرچہ دیکھیں قرآن بھی وحی اور حدیث بھی وحی, صحیح حدیث ٹکراؤ ہوتا نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر واضح ٹکراؤ تو پھر دیکھیں سند میں کوئی گڑبڑ ہے, وہ حدیث ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے وحی میں, اللہ کے فرمان میں کوئی کبھی تضاد ٹکراؤ ہوتا نہیں ہے. برحال تو یہ ایک بریفنگ تھی صحیح حدیث اور ضعیف حدیث کی. ضعیف حدیث آئی کیوں؟ آپ یاد رکھیں جب ایمان و اسلام کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر نفاق پیدا ہوتا ہے. کافر آتے مسلمان بنتے ہیں تلوار کے ڈر سے, وہ میں نے قصے میں بیان کیا تھا سیدنا عمر خطاب کے زمانے میں, سیدنا عمر کو کیسے شہید کر دیا گیا؟ ابو الاعلی مجوسی آتا ہے جس درجرد کے اعلان کے بعد کہ اگر عمر کو قتل کرنا ہے اس کے گھر میں داخل ہو کے گھس کے قتل کرو, اپنی طاقت سے عمر کو نہیں ختم کر سکتے ہو تم. ایسا ہوا, ایک شخص نکلتے ہیں مجوسی, ایران سے نکلتے ہیں مدینہ کی طرف آتے ہیں, غلامی اختیار کرتے, غلام بنتا ہے اور پھر اپنے مقصد میں پورا ہو جاتا ہے. ظاہر اس نے کلمہ پڑھا گیا تھا, وہ کافر تھے. اسے اس طریقے سے عبداللہ بن سبأ یہودی آیا, سب سے نصرانی آیا, بہت سارے لوگ امت میں آتے آئے, بہت سارے لوگ امت میں آتے گئے اور جھوٹا کلمہ پڑھتے گئے نفاق کے لیے. پھر انہوں نے جب دیکھا کہ یہ مسلمان تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کو دین سمجھتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی طرف سے روایت گھڑنا شروع کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کہاں سے سنا؟ فلان. اب صحابی کا نام تو لینا تھا نا، تابعہ کا نام بھی تو لینا تھا نا، اور ابھی شخص خود جھوٹا تھا اور اس جھوٹے سے اس کو آگے لوگوں نے لے لیا، تو ہمیں سند مل گئی. اس لیے اللہ تعالیٰ کروڑ رحمتیں فرمائے ان محدثین پر جنہوں نے پوری سند بیان کر دی ہے، کہ جو قیامت تک سند کو جانچنا چاہے جانچ لے، دیکھ لے، پرکھ لے، تول لے. میں نے سند آپ کو دے دی ہے، اور اسماء الرجال کی کتابیں موجود ہیں. ہزاروں بر کے لاکھوں محدثین اور جن روایت کی ہے، ان کے نام، ان کے نسب، ان کے استاد، ان کے شاگرد، اس کا کردار سب موجود ہے کتابوں میں، قلم بند کر دیا. اللہ تعالیٰ نے توفیق ان کو دی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، صرف قرآن کے بلکہ پورے دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کی ہے کہ ایک حرف بھی آپ ادھر ادھر نہیں کر سکتے. اور دین کی حفاظت کے لیے حدیث کی حفاظت جو ہے وہ بھی ضروری تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے بشر میں سے، لوگوں میں سے ایسے انسان پیدا کیے، ان کو توفیق عطا فرمائی کہ آج وہ لوگ چمکتے ہوئے ستارے ہیں، کہ انہوں نے ایسی محنت کی ہے کہ آج ہمارے لیے، ہم پڑھتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے، دل میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے کہ صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، یا علامہ البانی نے صحیح فرمایا، یا ابن حجر نے صحیح فرمایا، ٹھنڈک ہو جاتی ہے. اور جس حدیث میں پتہ نہیں ہوتا کس نے کون راوی ہے، دل دھڑکتے پتہ نہیں ہے صحیح ہے کہ ضعیف ہے. یہ ہم ظلم نہیں کر رہے، یہ حقیقت ہے، اور یہ ایک راستہ نجات کا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے میرے اوپر کوئی بات باندھی، غلط بات منسوب کی، تو وہ اپنی جگہ جہنم میں دیکھ لے. اور دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کفا بمرء اثمن یحدث بکل ما سمع، اتنی گناہ کافی کسی کے لیے کہ جو چیز وہ سنتے اسے آگے بڑھا دیتا ہے. میرے بھائی، جو سنو اسے ذرا سمجھو، تولو عقل پہ، پھر آگے بڑھانے کے لیے اگر مناسب ہو تو بڑھاؤ، ورنہ خاموشی اختیار کرو. ہر بات میں آگے بڑھانے کرنے کے لیے نہیں ہوتی. اتنی گناہ کافی ہے کہ جو بھی سنتے ہیں بعض لوگ فوراً بتا دیتے ہیں، یہاں سے سنا، اپر اسٹور روم کے بند ہوتے، پتہ نہیں کیا ہے، تالے لگے ہوئے، اوپر جانے دماغ میں سوچتے نہیں ہے، کان کا کنیکشن سیدھے زبان سے، یہاں سے سنا اور زبان پہ بول دی اس وقت. یہ گناہ ان کے لیے کافی ہے کہ جو سنتے بولتے ہیں. دسویں نمبر پہ آج کے حصے میں جو آخری سبب ہے، اور وہ ہے غلو، حد سے گزرنا اور غلو سے کام لینا. بدعت کے اسباب میں سے یہ ایسا سبب ہے جس میں اکثر بدعات رائج ہوئیں، جس کی وجہ سے اور غلو سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ گزرنا، سورۃ النساء نمبر 171. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایاکم الغلو، غلو سے بچ کے رہنا، ایاکم الغلو فی الدین، دین میں حد سے گزرنے سے بچ کے رہنا، فانما اہلک من کان قبلکم، بے شک تم میں سے جو پہلے لوگ تھے وہ ہلاک ہوئے، ان کی ہلاکت کی وجہ الغلو فی الدین، دین میں حد سے گزرنا تھی. اور اسے نسائی نے اور ابن ماجہ نے روایت کیا صحیح سند کے ساتھ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے محبت میں حد سے نہ بڑھانا جیسا کہ عیسی ابن مریم کو نصارہ نے حد سے بڑھا دیا. فانما انا عبد، میں تو بس اللہ تعالی، میں تو بس بندہ ہوں، فقول عبد اللہ ورسولہ، بس یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اللہ تعالیٰ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور آپ وسلم کا شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اور یاد رکھیں، قرآن مجید کو اگر ہم ذرا غور کریں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ وسلم کے شرف اور عزت بیان کرنا چاہیے، تو عبدہ کے لفظ سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. اسراء معراج عام سانحہ نہیں ہے میرے بھائی، کسی بھی نبی کو اللہ تعالیٰ نے اسراء معراج جیسے اس عظیم نعمت سے نہیں نوازا، سوائے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. آسمانوں کی بلندی، آسمان کی بلندی تو سدرۃ المنتہا تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، اور وہاں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی، کلام کیا براہ راست. اور اس فضیلت کو اللہ تعالیٰ یوں بیان کرتے ہیں، سبحان الذی اسرا بعبدہ. اور غلو جو ہے، یاد رکھیں، اس کا اصل معنی جو یہ ہے کہ حد سے گزر جانا، حد پار کر دی، چاہے عقیدے میں ہو یا عبادات میں ہو. یوں بھی کہا جاتا ہے کسی چیز کی حمد و ثنا میں حد سے گزر جانا یا کسی چیز کی مذمت میں حد سے گزر جانا. تو اصل ہے عدل و انصاف، میانہ روی اختیار کرنا، راستہ یہی راستہ جو ہے میانہ روی کا راستہ جو ہے یہی عافیت کا راستہ ہے. اور غلو جو ہے اس کے مختلف پہلو اور قسمیں ہیں، یا تو بعض لوگوں کی اشخاص کی غلو کرتے ہیں، حد سے گزر جاتے ہیں، جیسا کہ اولیاء اور صالحین کی محبت میں حد سے گزر جانا. اور یہ بنیاد وجہ تھی شرک کی پوری امت میں. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں پانچ ایسے لوگ تھے جو نیک اور صالح تھے، اور لوگوں نے ان کی محبت میں اتنی اندھی دھند محبت کر دی کہ آہستہ آہستہ ان کی عبادت کر لی. ان کے مرنے کے بعد ان کو بت بنائے، پھر ان کو بت کو عبادت گاہ میں لے کے آیا گیا، پھر وہاں ان کو سجدہ کیا گیا، ان کو پکارا گیا اور عبادت کی گئی. جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے صحیح بخاری میں سورۃ نوح کی آیت نمبر 23 کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ ود سواع یغوث یعوق نصر، یہ پانچ نام جو ہیں حقیقتا اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح لوگوں کے نام ہیں. جب یہ وفات پا چکے تو شیطانوں کو وسوسہ کیا لوگوں کو کہ ان کے جو ہے پتھر نصب کر دو قبروں کے قریب، تاکہ لوگ ان کی نشانی رہے اور لمبے عرصے تک ان کو آپ لوگ یاد کرتے رہو. اور کچھ وقت کے بعد ان پتھروں کو تراشا گیا، پھر ان پتھروں کو عبادت گاہ میں لایا گیا، پھر ان پتھروں کو پوجا گیا، عبادت کی گئی. جب علم جاتا رہا سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ان پتھروں کی عبادت کی گئی. تو اصل وجہ کیا تھی شرک کی؟ غلو تھی، حد سے گزرنا تھی. تو غلو ایسی مصیبت ہے، ایسی آفت ہے کہ جس قوم میں غلو پیدا ہوتا ہے اس قوم کی ہلاکت قریب ہو جاتی ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.